الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم. محترم حاضرین، قرآن مجید کی ایک ایسی چھوٹی سی سورت تلاوت کی گئی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، لفظوں کے اعتبار سے، آیات کے لحاظ سے سورت بہت چھوٹی ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے، معنویت کے لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے یہ سورت بہت بڑی ہے. اگر یہ کہیں تو بیجا نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہیں تو بالکل وجہ ہوگا کہ اگر ہم قرآن مجید کی اس چھوٹی سی سورت کو تین مرتبہ پڑھتے ہیں تو حق تعالی شانہ اس کا ثواب اتنا لکھتے ہیں جتنا ہم نے ایک قرآن مکمل پڑھا ہو. اور اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی اسباب ہوں، لیکن ایک خصوصی بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے جو مضامین ہیں وہ تین طرح کے ہیں، ایک توحید، دوسرے رسالت اور تیسرے آخرت. چونکہ پورے علوم الہیہ قرآن مجید کے اندر پھیلے ہوئے ان تینوں مضامین پر مشتمل ہیں، اسی لیے ان مضامین کا ایک حصہ یعنی توحیدی جو مضمون ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت نے سمیٹ کر عنایت فرمایا اس سورت کریمہ کے اندر، جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں. سب کو یاد ہوگی، لیکن آج تک ہم نے اس کے بارے میں کیا معلوم کیا، معنی ہم کو یاد ہوئے یا نہیں ہوئے، مطلب اور تفسیر اس کی کیا ہے، اور مضمون کی مبسوط اور تفصیلات اس کی کیا ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے اس تعلق سے کوئی نئی بات عرض کرنی نہیں ہے. دیکھیے، یہ سورت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی جبکہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، ان لوگوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو یہ بتائیے کہ تم جس اللہ کی طرف ہم کو بلا رہے ہو وہ اللہ کس چیز سے بنایا ہوا ہے، سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا پیتل کا، مٹی کا ہے یا پتھر کا، ہیرے کا ہے یا جواہرات کا، جس کا ہے یا دھاتوں کا، کائنات کی کس چیز کے ویسا ہے، یعنی یہ بتائیے کہ وہ بنایا کس سے گیا ہے، اور یہ فرمائیے کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، یعنی وہ کس کا وارث ہے، کس نے اس کو خدائی دی، اس کے آبا اور اجداد کون تھے، اور اس کا سلسلہ نسب اوپر سے کیا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ اس کا سلسلہ نسب نیچے سے کیا ہے، یعنی یہ بتائیے کہ جب وہ ختم ہو جائے گا تو اس کا وارث کون ہوگا. کیسی عجیب و غریب بات پوچھی انہوں نے، ان کیسا ہے، اتنے سب سوالات کیے اجمالی حیثیت میں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر
یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی. اور ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک آیت کو ایک ایک استدلال اور دلیل کے طور پر مستحکم کر کے قائم فرما کر ایک ایک غلطی کا پردہ چاک کرتے ہوئے اللہ نے ابطال فرمایا. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انکار کرنے والی سطح کے جتنے لوگ ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں. یعنی مثلا منکرین کا ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالی کے وجود کا منکر ہے. انکار کرنے والے کی ایک قسم نہیں ہے بلکہ اللہ کے بارے میں انکار کرنے والوں کی کئی ایک قسمیں ہیں. آپ اس کو اجمالاً ذہن میں رکھیے. ایک طبقہ تو وہ ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ ہی کوئی چیز نہیں، پھر وہم سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، انسان کا اپنا ایک تخیل ہے، اس کی ایک قوت خیالیہ ہے. جب اس کی طاقتیں اور اس کی صلاحیتیں جب جواب دے دیتی ہیں تو ان جو ہے ایک انجانی سطح سے اس کے کچھ جذبات اٹھتے ہیں، ایک اقرار کرتا ہے کسی کا، ورنہ کوئی چیز ہے نہیں ہے. اللہ کوئی چیز نہیں، بالکل سرے سے خدا کے وجود ہی کا انکار کرتا ہے، جس کو عرف عام کے اندر دہریہ کہتے ہیں یا جس کو عرف عام میں تلونیم کہتے ہیں. خدا کے وجود ہی کا انکار کر دیں تو منکرین وجود کا ابطال کیا گیا، اور یہ بات بتائی گئی کہ وہ اللہ ہے اور نہ صرف ہے بلکہ ایک اور اکیلا ہے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی فتی آدمی یہ کہنے لگے کہ صاحب جب ہے اور اکیلا ہے اور اپنی پوری قوتوں اور قدرتوں کے ساتھ ہے اور اتنا بڑا ہے جس کو تم اللہ اکبر کہتے ہو، تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر تو آنا چاہیے. جب مچھر کا پر نظر آتا ہے، جب مکھی کی ٹانگ نظر آتی ہے، جب جو ہے ہاتھی کا سونڈ نظر آتا ہے، ایک معمولی سے جانور کا کوئی ایک روا رونگتا نظر آتا ہے، تو پھر اللہ کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ بات اس آسانی سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کوئی چیز نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہے. کئی چیزیں نہیں ہیں یعنی نظر نہیں آتی، لیکن آپ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں ان چیزوں کا. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ کیوں بھائی یہ بتاؤ کہ آپ کے جسم میں جان ہے، تو آپ کیا جواب دیں؟ بولے ہاں ہے. اور اگر پوچھنے والا پوچھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، بتائیے، بتا دے، کہاں سے بتا، کہیں سے بھی جھانک لو، نظر آنے کی نہیں، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ اندر سے، نہ باہر سے. تیرے جسم کے اندر جو جان ہے وہ جان تجھے اپنے کو نظر نہیں آ رہی ہے اور سامنے والے کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور تو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جان موجود ہے. جب تیرے اندر والی چیز تجھے نظر نہیں آ سکتی ہے، تو پھر یہ کیا ضروری ہے کہ تو جس کا انکار کر رہا ہے وہ ہو یا نہ ہو؟ یقیناً ہو سکتی. ہمارا نظر ہم کو نظر نہ آ رہی علیحدہ چیز. اقبال کہتے ہیں ماں تیرا جو اے وہ تو عزیز ادور، میں غلط ماں کو رتو اندر حضور ہوں. اے اللہ ہم تجھ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور تو ہماری آنکھوں سے دور ہے، اوجھل ہے، چھپ گیا ہے، نظر نہیں آ رہا. پھر فرمایا نئے غلط، اقبال نے بات غلط کہہ دی، بات دراصل یہ ہے ماں کو رو تو اندر حضور، تو اندر ہی ہے، اندھے ہم ہیں. بولے نظر کیوں نہیں آتا؟ ہماری آنکھ اس کے دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اگر اندھے کو سورج کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اس کے بعد یہ پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ تم کو سورج نظر آ رہا ہے یا نہیں، ان سے کہے گا کہ صاحب مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. اب آپ فرمائیے کہ اندھے کا قصور ہے کہ سورج کا قصور ہے، اس کو کیا کریں؟ بھائی آنکھ اگر نابینا نہ ہو اور انکار کر رہا ہو، اس کو نظر نہیں آ رہا ہے. اندھے کو سورج کے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سورج نہیں ہے، اس بات کا یقین ہے کہ سورج موجود ہے. آنکھوں میں چونکہ جی کورپن اور نابینائی ہے، اسی واسطے تیری آنکھ کو نظر نہیں آ رہا ہے. ہماری آنکھیں محدود، ہماری آنکھیں کوتاہ، ہماری آنکھیں کوتاہ بسر، اور ہماری آنکھیں انتہائی پانی، اور ہماری آنکھیں بالکل انتہائی کم سطح کی چیزیں ہوتی ہے. وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو غیر محدود اور لافانی چیز اس کی آنکھوں کو نظر آئے. نظر نہیں آ رہا، کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور انکار کرنے والا خود اس بات کا اقرار کر لے گا. اگر اسے یہ پوچھو کہ تو جس فضا میں سانس لیتا ہے اور جو ہوا تیری سانسوں کے اندر کھیل رہی ہے، یہ بتا اس ہوا کو کبھی تو نے دیکھا؟ हवा है या नहीं, पूछो उसे कि हवा है नहीं है, है है तो फिर बताइए क्या आंख को नजर आएगी। हवा आंखों को नजर नहीं आ रही है, लेकिन हवा आंखों को नजर न आना इस बात की दलील नहीं है कि हवा नहीं है। हवा तो यकीन है, नजर न आना ये तेरी अपनी आंखों का कसूर है कि नजर न आ रही हो, वरना हवा अपनी जगह पर मौजूद है। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, आके कहना कि हजरत मुझे अल्लाह ने वो दिखला दो, वरना तुम्हारी विलायत विलायत कुछ काम की नहीं है। अल्लाह ने वो दिखाओ, इतना पावरफुल सवाल किया, और ये कहने लगा कि आप तो साहब करामात बुजुर्ग हैं, अल्लाह ने वो दिखा दीजिए। वो कहने लगे कि बेटा मैं तुमको दिखा नहीं सकता। बोले अब नहीं दिखाते तो फिर बुजुर्ग बन के कहीं को बैठे, दिखलाना चाहिए, दिखलाइए, खुदा को दिखाइए। वो बुजुर्ग बार बार समझाते रहे मगर मान के देता नहीं, अल्लाह का बंदा रहते ही ऐसे लोग हैं बहुत सारे जी, बस मस्जिद और हर धर्म जो होती है, लेकिन जैसे कुछ तैसा कभी कभी सवाल का जवाब दे देना पड़ता है। उन बुजुर्ग ने क्या किया, ढेला रखा हुआ था तहारत का, उसको उठाया, जोर से उसकी पीठ पे मार दिया। अब जो उसको जी कुलबुलाहट हुई, अब जो बेचैनी और इस तरह लाहक हुआ उस आदमी को, पूछने लगा कि साहब आप ये क्या किए। तो बुजुर्ग ने कहा कि तेरे सवाल का जवाब दिया। कहने लगा कि अगर ऐसा सवाल यार दुनिया में चलता रहा तो बंदे फिर पाकिस्तान से हुकूमत क्या हाजिर हो जाएगा, कैसे होगा ये कौन साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आपको जवाब देना नहीं है, अगर आपको जवाब ही नहीं देना है तो फिर सीधा साहब कह देते कि भाई मैं अल्लाह को नहीं दिखा सकता, ये सारे झंझट क्यों, आपने मुझे मारा क्यों। तो उन बुजुर्ग ने यह पूछा कि अच्छा ये बताओ, मैंने तुझे ढेला मारा तो तुझे क्या हुआ। तो उस आदमी ने कहा कि साहब मुझे दर्द हुआ। बुजुर्ग ने कहा क्योंकि गुप्त मार लगा था, दर्द तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बुजुर्ग ने यह बात पूछी कि अच्छा ये बता जो दर्द तुझे हो रहा है मुझे दिखा दे, मैं उसको देखना चाहता। अब वो अंदर से मसलता हुआ पूछता है कि साहब मेरे अंदर का दर्द आपको कैसे दिखा दूं, ये तो महसूस करने और पाने की चीज है, इसको दिखाया कैसे जाता है। तो इन बुजुर्ग ने बताया बेटा जवाब असल में यही है कि जब तेरे अंदर वाला दर्द तुझे नजर नहीं आ रहा है और तू मुझे नहीं दिखा सकता, दिखाने के ऊपर काबिल नहीं है, तो फिर ये बता कि उस दर्द के पैदा करने वाले परवरदिगार को मैं किस तरीके से तुझे दिखा दूंगा। नहीं दिखा सकता तो किसी चीज का नजर न आना उसके न होने की दलील नहीं है। बेशुमार किस्में है, सर का दर्द होता है, पेट का दर्द होता है, मुख्तलिफ दर्द होते हैं, ये हवा रहती है, रूह रहती है, जान रहती है। आप सवाल करके देख लीजिए, उसके जवाब उनको बनने पड़ता, नजर नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद इकरार करने पर मजबूर होता है। तो हमारी आंखों को किसी चीज का नजर न आना उसके न होने की दलील नहीं होती। बेशुमार आदमी सैकड़ों लोग होंगे इसके अंदर, जो अमरीका को उन्होंने नहीं देखा, रशिया को उन्होंने नहीं देखा, चाइना को उन्होंने नहीं देखा, अफ्रीका को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन इकरार करते नहीं करते कि अमरीका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, अफ्रीका भी है। किस बेसिस और किस बुनियादों पर इकरार हुआ अमेरिका का और रशिया का और चाइना का और अफ्रीका का। यही ना कि किसी मोतबर आंखों से देखी हुई आंखों ने हम जी हमको दिखा दिया, और किसी मोतबर जुबान ने हमसे कह दिया, और किसी मोतबर जरिए और खबर ने हमको जी ये बात भेज दी, लिहाजा हम इस बात पर ये कान लगते हैं कि फलां फलां मुल्क मौजूद है, वरना हमने तो अपनी आंखों से देखा नहीं। अर्ज करने का मतलब यह है कि किसी चीज का नजर न आना उसके न होने की दलील नहीं। ऐसे ही मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह हमारी आंखों को नजर नहीं आते, जिसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह है। अब सवाल यह है कि जब अल्लाह है तो कितने हैं, होना ना अलग अलग होना चाहिए, कितने होना चाहिए। भाई अल्लाह है तो एक ही है, अकेले एक क्यों है, क्यों होना चाहिए एक से ज्यादा। इस वास्ते होना चाहिए कि कारोबार बहुत बड़ा फैला हुआ है कायनात का, इसलिए एक से ज्यादा होना चाहिए। इतना बड़ा जमीनों और आसमानों का, मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब और शरक और फर्श का, इतना बड़ा निजाम है, खुदा कैसे संभाले। भाई अगर संभाल ही नहीं सकता तो वो खुदा क्यों ठहरा, वो है सवाल पूछने का। अगर कोई उसको संभालने पर मकदरत न हो और संभाल ही नहीं सकता है, किसी दूसरे की जरूरत पड़ रही है, तो फिर उस पहले को खुदा मानने की जरूरत क्या पड़ी। ऐसी जात को खुदा माना जाता है जो हर तरह की मकदरत और कुदरत और ताकत और सलाहियत रखने वाली जात हो, ऐसी बाकमाल जात को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह एक, उसी एक के साथ वाबस्तगी एक इंसान के लिए इस दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी और कामरानी और फलाह और बहबूदी की जमानत देती है। इसी बात से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बात इरशाद फरमाई, منکرین وجود کا اعلان کرتے ہوئے اللہ نے یہ کہا قل ھو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ ہے اور وہ اللہ اکیلا ہے. اور ایک منکرین کی ایک جو ہے قسم ہوتی ہے، وہ منکرین انکار کرنے والوں کی قسم جو ہے وہ اللہ وہ ہے صفات کا انکار، وجود کا انکار. وجود کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ آج خود نہیں ہے بلکہ کسی اور نے اس کو جمایا، کسی اور نے اس کو بٹھایا، کسی اور نے اس کو خدائی دی، کسی اور نے اس کو کچھ عطا کیا. حالانکہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور خود ہی سے ہے، اس کو رکھنے کے لیے کسی اور کو ضرورت نہیں پڑی، وہ کہیں سے آیا نہیں ہے اور وہ کہیں سے گیا نہیں ہے، اس کو کسی کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ از خود ہے. اسی واسطے یہ منکرین وجود کا ابطال کیا گیا اور یہ بات بتائی گئی کہ وہ اللہ اپنی ذات سے آپ قائم ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ازل گزرا ہوا وہ زمانہ جس کی کوئی حد نہ ہو، جب اس کے لیے کوئی لفظ نہ ملا تو محققین نے اس کا نام ازل رکھا، اور ابد کہتے ہیں آئندہ کا وہ زمانہ جس کی کوئی حد نہ ہو، اس کے لیے جب کوئی لفظ نہ ملا تو انہوں نے اس کا نام ابد رکھ دیا. گزرا ہوا زمانہ جس کی کوئی حد نہ ہو اس کو ازل کہتے ہیں، اور آنے والا وہ زمانہ جس کی کوئی حد نہ ہو اس کو ابد کہتے ہیں. ازل سے رہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب اللہ کے سوائے پھر کوئی اور ہمیشہ سے نہیں ہے. اگر ہمیشہ سے کوئی چیز ہے تو اس اللہ کے ساتھ اس کا علم ہے، علم کے ساتھ اس کی معلومات ہیں، ورنہ اس کے سوا اس جی ہمیشہ سے نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، جی اور نہ زمینی مخلوقات ہیں، نہ آسمان کی مخلوقات ہیں. ہمیشہ سے اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ کا علم ہے اور اللہ کے علم میں معلومات ہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ وہ کائنات کے کسی انسان کے محتاج ہے، نہ ہی سورج اور چاند کے محتاج ہے، نہ عرش اور فرش کے محتاج ہے، نہ زمین اور آسمان کے محتاج ہے، دنیا کی کسی بھی چیز کی اللہ محتاج نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہے، یہ ہے سمدیت کا مطلب اس کا. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پروردگار عالم نے اس بات کا استحکام دیا اور محکم آیت عنایت فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے صفات کمال کا انکار کرتے ہیں اس کا ابطال کیا جائے. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا انکار کرنے والا طبقہ، یعنی منکرین صفات الوہیت الہیہ کا انکار کرنے والا، اس کا ابطال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور قل ھو اللہ احد کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہیں کسی کو، یہ ان کو بھی باطل کر دیا گیا. اور یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کیا جاتا، وہ معبود واحد ہے. وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی ہے اللہ جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، اللہ الصمد. اور لم یلد کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی. کیا بات ارشاد فرمائی؟ لم یلد ولم یولد کے اندر کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا کے اندر جو مدعیان ابنا اور بنات ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹیاں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی اولاد ہے. جیسے مثلا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یلد، وہ جنا ہونا نہیں ہے. مدعیان بنات اور مدعیان اولاد اور مدعیان جی ابنا، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اس کا دعویٰ کرنے والے جتنے طبقے اس صفحہ ہستی پر موجود ہے ان سب کو انکار کیا گیا اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ درست نہیں ہے. وہ اللہ کی ذات ایسی پاکیزہ ذات ہے کہ اس کو اولاد کی حاجت نہیں ہے، کہ اس کے پاس بیوی ہو اور اس کو بچوں کی ضرورت ہو، اور وہ بیوی اور بچوں کے ساتھ ایسے ہی ازدواجی زندگی بسر کرتا ہو جیسے ایک انسان اپنی ازدواجی زندگی بسر کرتا ہو. اللہ کی ذات ویسی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اور یوں فرمایا کہ وہ اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے. مشرکین مکہ نے یہ بات پوچھی تھی کہ جب وہ اللہ ہے تو یہ بتاؤ کہ اس کا وارث کون ہے اور اس کا وارث کون ہوگا اور وہ کس کا وارث ہے. لم یلد ولم یولد، وہ نہ جنا گیا. یہ کہا جائے کہ بھئی ان کے آبا اور اجداد نے اس کو ورثے میں اس کو الوہیت دی تھی، یا یہ اپنی اولاد کو اپنے ابنا اور بنات کو جو الوہیت وغیرہ دے رہا ہے اور وراثت میں کوئی چیز ان کو تقسیم کر دے گا، بات ایسی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی ذات لم یلد ہے ولم یولد ہے، لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی.
وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ جی, اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور جی طبقے کا انکار کیا اور یہ بات بتائی کہ جو لوگ احرمن اور یزدان کی تفریق کرتے ہیں, یعنی خیر کا خدا الگ مانتے ہیں شر کا خدا الگ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ ہمارا خیر ہے لہذا اس سے شر کا صدور نہیں ہو سکتا اور برائی اس سے وجود میں نہیں آ سکتی, لیکن کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ برائی اور برائیوں کے نقشے بے پناہ ہیں, اسی وجہ سے اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خیر کا خدا الگ ہوگا اور شر کا خدا الگ ہوگا. تو انہوں نے خیر کے خدا کو یزدان کا نام دیا اور شر کے خدا کو احرمن کی تقسیم کی, اور یہ کہا کہ خدائی کا یہ نظام احرمن اور یزدان کی تقسیم کا نتیجہ ہے, لہذا انہوں نے دو خدا تسلیم کیے اور یہ کہا کہ یہ احرمن اور یزدان ہیں. جو جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا, اس طریقے کی تقسیم کی, اللہ نے کہا کہ نہیں, ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, وہاں سے کوئی تقسیم ہونے کا مسئلہ نہیں ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد نے آ کر جی ہر طرح کے شرک میں جملوں سے انسانوں کو پاکیزہ بنا دیا, اور یہ کہا کہ چاہے دنیا کا کتنے بڑے سے بڑا فرد بشر کیوں نہ ہو اور کتنا ہی باکمال انسان کیوں نہ ہو, لیکن وہ خدا کے برابر نہیں ہو سکتا, خدا نہیں ہو سکتا, خدا کے ویسا نہیں ہو سکتا, خدا کے جیسا نہیں ہو سکتا, خدا کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, وہی نہیں سکتا. جی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام امت کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نام اتنا طاقتور سورہ عنایت فرمایا, اس لیے کہا گیا کہ یہ کوئی سورہ کوئی معمولی سورہ نہیں ہے, اگر تین مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ایک قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب دیں گے. حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے, یعنی ایک بٹا تین قرآن کے برابر. تفسیر مباحب الرحمان کے بعد صفحات کے اندر ایک جہت ظاہر کی گئی ہے, اس شان توحید کے اندر پروردگار عالم نے کچھ شان رسالت بھی ظاہر فرمائی اور یوں کہا کہ یہی افراد جنہوں بالخصوص غالباً عرید ابن ربیعہ اور عامر ابن طفیل نامی دو شخص سے سوالات کرنے والوں میں سے, ان دونوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر ایک بات عرض کی اور یہ عرض کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کو مان لیں گے اور آپ کے اس پیغام کو قبول کر لیں گے تو یہ بتائیے کہ کیا ہم کو آپ نبوت دے دیں گے, کیا آپ ہم کو نبوت دے دیں گے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عالم ہے تو یہ جعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتے ہیں کہ رسالت کا محل کون بن سکتا ہے. جی میرے بس اور اختیار کی بات نہیں ہے کہ میں کسی کو یوں کہوں کہ تم نبی بن جاؤ, میں نے تم کو نبوت دے دی, میں نے تم کو رسالت دے دی, میں نے فلاں چیز دے دی, ایسا یہ مجھے اختیار نہیں ہے اس بات کا, یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کس کو رسول بنانا ہے, کس کو رسول اللہ نے بنایا, اللہ رب العزت کے قبضے قدرت کی بات ہے, میرے بس کی بات نہیں. تو ان لوگوں نے جی جب ہر طرح سے ان کو جوابات کے اعتبار سے مایوسی ہو گئی کہ یعنی گویا یہ جواب دیا گیا کہ تم جس خدا کے تعلق سے سوال کر رہے ہو وہ خدا سونے کا نہیں ہے, وہ خدا چاندی کا نہیں ہے, وہ خدا پیتل کا نہیں ہے, وہ خدا دھاتوں کا نہیں ہے, وہ خدا جس کا نہیں ہے, وہ خدا مٹی اور پتھر کا نہیں ہے, وہ خدا کپڑے کے ٹکڑے کا نہیں ہے, اور وہ خدا دنیا کے کسی شے کا اور کسی شے کے کسی جس کا نہیں ہے, وہ خدا انسانی کی ساری چیزوں سے بالکل پاک ہے, اور وہ ایسا خدا ہے کہ نہ وہاں لمبا پن ہے, نہ چوڑا پن ہے, نہ گڈا پن ہے, نہ موٹا پن ہے, نہ لمبا پن ہے, نہ پتلا پن ہے, اور نہ وہاں جی وہاں اس قدر عجیب و غریب بات ہے کہ نہ وہاں وقت کے اندر مقید ہے, نہ جگہ کے اندر مقید ہے, ایسی ذات اللہ کی ذات. بلکہ آپ سے عرض کر دیں آخری سطح میں کہ وہ اللہ رب العزت کیسا اور کم سے بھی بالا تر ہے, یعنی مطلب اگر کوئی دنیا کا فرد بشر یہ کہہ دے کہ خدا ایسے ہے تو مفتی وہیں پر فتویٰ دے گا کہ خدا ویسے نہیں ہے. اگر کوئی اشارہ کر کے یوں بتلا دے کہ خدا ایسا ہے, مشرق کی طرف اشارہ کر کے, مغرب کی طرف اشارہ کر کے, شمال کی طرف اشارہ کر کے, جنوب کی طرف اشارہ کر کے, کوئی تشکل کھینچ کر, کوئی حیات بنا کر, کوئی ہیکل کھینچ کر, یا کوئی تصور دے کر یہ کہے کہ خدا ایسا ہے تو وہیں پر اس بات کا فتویٰ لگتا ہے کہ خدا ویسا نہیں ہے. اسی بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من حضر اللہ تعالیٰ من جہت الفوقیت یہ بھی تحتیت فقط کفرہ, جس نے اللہ رب العزت کی ذات مبارک کو کسی فوق کی کسی سمت میں منحصر کیا یا تحت کی کسی سمت میں مقید کیا اس نے کفر کیا. اور ہم مولوی اللہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, عرش پہ جمع ہوا ہے, کہاں کی جہاد, کہاں کی کیفیت, کہاں کا کم اور کہاں کی لم اور کہاں کی جہت سم اور کہاں کا اس کا ہونا اور کس طریقے اللہ رب, اسی واسطے تو اللہ نے اپنا نام سبحان رکھا ہے, اللہ رب العزت سبحان ہے. جی وہ ذات کیفا اور کم کے دائرے میں نہیں آتی, وہ ذات جہت و سمت کے حدود میں نہیں آتی, وہ ذات وقت اور مکان کی قیدوں میں نہیں آتی, وہ ذات جسم و جسم کے تقاضوں کی قیود میں نہیں آتی, وہ ذات بغیر ہاتھوں کے گرفت کرتی ہے, وہ ذات بغیر آنکھوں کے دیکھتی ہے, وہ ذات بغیر زبان کے تکلم کرتی ہے, وہ ذات بغیر قدم کے کائنات کے ہر ذرے پر موجود ہے, اور اس ذات کا احاطہ کائنات کے ہر ذرے کے اوپر ہے. اللہ کی ذات تو ایسی باقدرت ذات ہے, اس کو کوئی عیب نہیں, اس کو کوئی زبان نہیں, اس کو کوئی نفس نہیں, اللہ عالم علی النسخ للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کا وجود واجب ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اور اس درجہ جہاں میں ایک کمالات ہے کہ کوئی نہ کوئی عیب, کوئی زوال, کوئی خامی, کوئی خرابی اور کوئی کوتاہی اس کو چھو کے نہیں دیتی. ایسا عجیب و غریب منزہ ہوتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں, مثال کے طور پر اگر کسی ملازم اور مزدور آدمی کو اگر آپ یہ کہیں, یا آپ خود اپنے ہاتھ کے اندر اگر سبل اور پھاوڑا لے لیں اور اس کے بعد اس بات کا ارادہ اور عزم کر لیں کہ میں دھوپ کو مار مار کے جی سر کا درد کرا دوں گا, بتائیے آپ. اگر کوئی آدمی اس بات کا فیصلہ کر لے کہ آج تو میں دھوپ کو اتنا پیٹوں گا کہ بس اس کی چھٹی کا دودھ آ جائے, ہے کوئی؟ یعنی جتنا زیادہ مارتا رہے گا اتنا ہی زیادہ مرتا رہے گا, دھوپ کو کچھ ہونے والا نہیں. اور اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں اتنی پاکیزہ چیزیں ہیں کہ چاہے اگر آپ اس دھوپ کے اوپر گوبر ڈلوا دیں تب بھی اس دھوپ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. کیا ہوتا زمین کو, کیا دھوپ کو, کیا ہوتا ہے سورج کی روشنی کو, کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے پیدا کردہ نور کے نور کے نور کی یہ حالت ہو تو آپ اللہ کا یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کتنی سبحان اور پاک ہوگی, اس کو چھو کے نہیں دیتا کوئی عیب, کوئی نقص, کوئی زبان, کوئی خامی, کوئی خرابی, کوئی کوتاہی اللہ کی ذات کو لگتی نہیں ہے. اسی واسطے اللہ نے اپنا نام سبحان رکھا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے سبحان اللہ. کم سے کم 33 مرتبہ کا شعور دیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, مگر کہاں ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ شعور سے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جواب عنایت فرمایا تو ان لوگوں کو مچی کھلبلی اور پریشان ہو کے کہنے لگے کہ آج ہم تو کام کریں گے ان کا. تو حریث بن ربیعہ اور عامر بن طفیل دونوں ایک طرف گئے اور جا کے کہنے لگے کہ آج جو ہم کو مباحثے اور گفتگو کا موقع ملا ہے اس سے بڑھ کر بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا. ایسا کرنا حریث, میں محمد کو باتوں میں لگاؤں گا نعوذ باللہ, اور تو جو ہے ننگی تلوار شمشیر اور زہر کے اندر بجھی ہوئی لانا اور میں بحث کے اندر لگاؤں گا اور محمد کا کام تمام کر دینا نعوذ باللہ. بولے ہاں چلو خطہ ہی ختم کرو اس دنیا سے, جس کی وجہ سے اتنا سارا مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اوپر یہ اتنا زیادہ ہنگامہ رہتا ہے. اگر یہ فرد نہ ہوتا تو یہ توحید کا آواز بلند نہیں ہوتا تھا, اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بیت اللہ میں 365 اور 60 جو رکھے ہوئے تھے بس ان کا خوب چرچا اور شہرہ ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے کیا آواز لگوائی کہ باپ اور بیٹے میں جدائی ڈلوائی اور ماں اور باپ کے درمیان میں جدائی ڈلوا دی اور خاندان خاندان سے کٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کٹ کر ہٹ کر اور چھٹ کر, کوئی ان کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی مخالف ہوتا ہے, کوئی اپنا ہوتا ہے, کوئی پرایا, یہ کیسی توحید کی آواز لگوائی جا رہی. لہذا عامر ابن طفیل نے کہا عریض کو کہ عریض تو جا زہر میں بجھی تلوار لا, میں محمد کو ایک کنارے لے جاؤں گا, بحثوں مباحثے میں لگاؤں گا, جب میں ان کو مجبور کر دوں کلام کے اندر تو پیچھے سے آ کر ان کے اوپر حملہ کر دینا. چنانچہ ویسا کرنے کی کوشش کی گئی. جب عامر ابن طفیل آیا اور آپ کو باتوں کے اندر لگایا, آپ نے اس کی بات کو سننے کی طرف توجہ دی کہ کیا کہنا چاہتا ہے, اتنے میں عریض جو ہے چھپتا چھپاتا قریب پہنچا, لیکن خدا کی قدرت دیکھی آپ, جس وقت عرید نے یہ تلوار کو اس کے خبزے کے ساتھ نیام سے نکالنے کی کوشش کی تو تلوار نیام کے ساتھ چپک گئی اور جو ہے نیام تلوار کے ساتھ چپک گئی اور اس کا خبزہ ہاتھ کے ساتھ چپک گیا اور ہاتھ کی مٹھی خبزے کے ساتھ چپک گئی اور جو ہے نہ ہاتھ میں ہٹتا نہ تلوار نکلتی نہ میان نکلتی نہ خود نکلتا. ایک مرتبہ کوشش کیا, دوسری مرتبہ کوشش کیا, تیسری مرتبہ کوشش کیا, جب ذرا اس طرح بھی ماحول کے اندر عامر نے توجہ کے یعنی گویا اپنی توجہ بٹائی اور یہ بات کہی کہ میں اتنا زیادہ مجبور کر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کام تمام ہو, لیکن یہ ہولے قسم کے آدمی کیا ہو گیا تجھے کہ نہ تلوار نکالتا نہ مارتا, تو اس نے اپنی مجبوری ظاہر اس حالت کے اندر کہ ابھی یہ دونوں اپنا تبادلہ خیال سیاسی سطح کا کر رہے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھپے ہوئے عریض کو پیچھے سے دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے کافی ہے, بس اتنا ہی فرمایا, پھر اور کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے کافی ہے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ زبان مبارک سے نکلنا تھا اور ادھر آسمان سے بجلی آئی اور ایک کراتا چمکا, ایک تلوار نکلی اور عریض کا کاٹ ہے سر دھر سے الگ ہو گیا, سر الگ ہو گیا عریض کا. اب عامر ابن طفیل بھاگے جا رہا ہے, بھاگے جا رہا ہے, بھاگے جا رہا ہے, لیکن کم نصیب ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے جتنے ہوتے ہیں نا ہر دماغ, ان کو بات ماننے کا حوصلہ نہیں رہتا, وہ مخالفت پر آتے ہیں. اس نے کہا کہ اب کی مرتبہ مکے کی ان وادیوں میں ایسے لشکروں کے ساتھ حملہ کروں گا تو پھر محمد کو میرے خلاف آنے کی ضرورت نہیں ہو سکے گی, یہ کہتا ہوا جاتا ہے. ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے معلوم نہیں کہاں کہاں کب کب کیسے کیسے رہتے ہیں. اللہ ہی اس ضد اور ہٹ دھرمی سے ہماری حفاظت فرمائے. اگر ضد اور ہٹ دھرمی نہ ہو تو بہت بڑا مسئلہ آسان ہے, کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہوتا. جہاں مسئلے پیدا کیے جاتے ہیں وہاں ضد ہوتی ہے, ہر دھرمی ہوتی ہے, بغاوت ہوتی ہے, سرکشی ہوتی ہے, شرارت ہوتی ہے, توغیانی ہوتی ہے, اور جو ہے اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھنا ہوتا ہے, غصے کے افراد اور تفریق کے شکار ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس مسئلے کو مسئلے میں سے بال کی طریقے سے نکال لیا جا سکتا ہے اس مسئلے کو پیچیدہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. ورنہ کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ بڑا نہیں ہے, بہت آسان ہے مسئلہ, بہت آسان. مسائل مشکل نہیں ہے, مسائل بہت آسان ہے, مگر ضد اور ہر دھرمے کا جواب نہیں ہے. حضور بھی اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے, نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے, حضرت لوط بھی اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے, حضرت نوح بھی اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے. بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے سرتاجان ہند اور دنیا کے بڑے بڑے خطب اور بدل اور وطن کے مقام پر رہنے والے انسان ان انسانوں کو ہدایت کے راستے پر ڈالنے کی کوشش تو کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے. بہت سارے انسان اسی ضد اور ہر دھرمے کا شکار ہو گئے اور نتیجے تک انہوں نے اپنی عاقبت خراب کر لی اور مول لی. جب عرید کا کاتے سر علیحدہ ہوا تو مفسرین حضرات تفسیر مواہب الرحمان نے یہ بات انہوں نے لکھی کہ اس شان توحید کے بیان کردہ اس مضمون کے اندر شان رسالت کو چھپایا گیا کہ وہ عرید جو یہ چاہتا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی توحید کی دعوت کو جب انہوں نے پیش کیا تھا تو اس نے کہا کہ ان کا سر قلم کر دینا چاہیے, لیکن پروردگار عالم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ظاہر فرمائی اور یوں کہا کہ جب تو دوسرے کو مٹانا چاہتا ہے تو خود مٹ جائے. تو میرے دوستو پروردگار عالم نے اس توحید کا یہ سورہ دیا. جی میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. جی کوئی بات باقی رہ گئی تو انشاءاللہ آئندہ کر لیں گے اس کو. کہ دیکھیے آپ اللہ ہی کی ذات, اللہ جی ایسی ذات ہے جس کے ذریعے ذات کوئی نہیں, اللہ کی ایسی صفات ہیں اس کے ویسی صفات کسی میں نہیں, اللہ کے ایسے افعال ہیں کہ پھر اس کے جیسا کوئی کر سکتا نہیں, اور اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان مخلوقات کی طرح پھر کوئی پیدا کر سکتا نہیں. جی اس چار سطح کی انکاری ابطال کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے چار طرح کا اقرار کروایا. اسی میں ایک شق کو توحید ذاتی کہتے ہیں, دوسری شق کو جی توحید صفاتی کہتے ہیں, تیسری شق کو توحید افعالی کہتے ہیں, اور چوتھی شق کو توحید آثاری کہتے ہیں. تو توحید فی الآثار اور توحید فی الافعال اور توحید فی صفات اور توحید فی الذات اور توحید فی الوجود یہ اعتبارات ہیں توحید کو سمجھنے کے. اسی لیے آخری درجے میں اس پوائنٹ کو ملحوظ رکھیے کہ اللہ اکیلے ہی سب کچھ کرتے ہیں, باقی جو کچھ اس کائنات کے اندر نظر آتا ہے یہ انسان کی اس کی اپنی نظر کا دھوکا ہے, اس کثرت سے ہم دھوکے میں نہیں آنا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اس مسجد کے بیچ میں ایک بلب لگا دیا جائے اور اس کے چاروں طرف سمتوں کے اندر کئی قسم کے آئینے لگا دیے جائیں, سیدھی طرف پانچ آئینے, قبلے کی طرف پانچ آئینے, بائیں طرف پانچ آئینے, پچھلی سمت میں پانچ آئینے, 20 آئینے لگا دیے جائیں اور بلب صرف ایک ہی ہو بیچ میں, بلب چھت کے اندر. اب کسی ننھے منے بچے سے اگر یہ بات پوچھی جائے کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ آئینے گن کے بتاؤ کہ کتنے آئینے ہیں, تو ان لائن سے گن کر بتائے گا 5, 5, 10, 5, 15 اور 5, 20. لیکن اسی بچے سے پھر دوبارہ دوسرا سوال یہ کیجیے کہ بیٹے غور سے دیکھ کر بتاؤ کہ ہر آئینے میں بلب نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا ہے. اب وہ دیکھے گا, دیکھ کے کہے گا کہ ہاں پہلے میں بھی ہے, پھر کہے گا کہ ہاں دوسرے میں بھی ہے, پھر کہے گا کہ ہاں تیسرے میں بھی ہے, پھر کہے گا کہ ہاں چوتھے اور پانچویں میں بھی ہے, ادھر کے پانچ میں بھی ہے, اور جو ہے قبلے کی جانب میں پانچ آئینوں کے اندر بھی پانچ بلب ہیں, اور بائیں طرف بھی پانچ آئینوں میں پانچ بلب ہیں, اور پچھلی سمت میں بھی پانچ آئینوں میں پانچ بلب ہیں. اب بلب نظر آ رہے ہیں 20 اور ہے اصل میں کتنے, ایک ہے. میرے دوست جس طریقے سے بلب تو ایک ہے لیکن جی آئینوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ ایک بلب کثرت میں نظر آتا ہے, اسی طریقے سے میرے دوستوں عزت اور ذلت اللہ دیتے ہیں, کائنات کی شکلیں آئینہ ہیں. حیات اور موت اللہ دیتے ہیں, کائنات کی شکلیں آئینہ ہیں. یہ اور جو ہے رزق اور اولاد اللہ دیتے ہیں اور کائنات کی شکلیں یہ آئینے کے درجے پر ہیں. آئینوں کا درجہ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے, اس کے اندر ہونا الگ چیز ہے, نظر آنا الگ چیز ہے. ہونا ایک علیحدہ چیز ہے اور نظر آنا ایک علیحدہ چیز ہے. دھوپ میں اگر آئینہ لے کر کوئی ساتھی باہر نکل جائے آئینے میں سورج تو نظر آئے گا, لیکن اگر آپ دائیں بائیں اوپر نیچے اندر باہر پکڑنے کی کوشش کریں گے تو سورج آپ کو ملنے والا نہیں ہے. تو سورج کا آئینے میں نظر آنا اور ہے, سورج کا آئینے میں ہونا اور ہے. اسی طریقے سے میرے دوستوں کرسیوں میں, جائیدادوں میں, اموال میں, اولاد میں اور زراعت میں, کھیتی باڑی میں, بینک بیلنس میں, روپے اور پیسے کے اندر عزت اور ذلت کے نقشے نظر آتے رہتے نہیں ہیں. اس کا راز تعلق اللہ رب العزت کی ذات مبارک سے ہے. جتنا زیادہ رابطہ اللہ سے مضبوط اور مستحکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے ویسے حالات کے اعتبار سے اپنے مسائل کا حل کرواتی رہے گی. کرنے والے اصل میں اللہ ہی ہیں. کائنات کے نقشوں کو جو آئینے ہیں ان آئینوں کے اندر سے کسی آدمی کو کچھ نظر آ رہا ہے تو اس نظر کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنا رابطہ اور کنیکشن اللہ کی ذات سے قائم کرنا یہ ہمارا اور آپ کا ولی فریضہ ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق. الحمد للہ الملک المعبود الکریم المقصود خالق الجود مجری الماء فی العود واحد احد فرد صمد کریم مقصود. تنزه عن الآباء والأبناء والأمهات والجدود نحمده سبحانه وتعالى وهو اللطيف الودود ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهدها دخل الجنة وفاز فيها بالخلود ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الناس من بيض وحمر وسود صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبت زرع وأورق عود أما بعد فيا عباد المعبود قد حان أوان الارتحال من سعة الدنيا إلى ضيق اللحود أتظنون أن زمانكم الماضي إليكم يعود أم تتوهمون أن لا رجوع إلى الله ولا ورود أم تتيقنون أن هذه الدنيا هي دار الخلود كلا والله لتموتن ثم لتبعثن ثم لتردن على الصراط جسر جهنم ألف عام استوى وألف عام هبوط وألف عام صعود فاعتبروا بمن مضى قولكم وتفكروا وتدبروا أين الأمراء وأين الوزراء وأين القضاة وأين الشهود قال الله تبارك وتعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم ملك ورؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ورد اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ورد اللهم عن نبيك المعصومين عند الله والناس بإمارة الهنة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعن البقية الأشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن
مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وجمعنا بالعافية وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، آج قرآن مجید کی وہ سورت پڑھی گئی جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، اور ایک دن میں کئی کئی مرتبہ ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، اور موقع کی مناسبتوں کے لحاظ سے ہم اس سورت کریمہ اور سورت الفاتحہ کو پڑھتے رہتے ہیں. اللہ جل شانہ نے اس امت محمدیہ پر خصوصی احسان فرما کر جو خصوصی تحفے قوموں کو اللہ نے عنایت فرمائے ہیں، امت محمدی علیہ صاحب تحیت و تسلیم کو جو خصوصی تحفہ دیا گیا وہ یہ سورت الفاتحہ اور قرآن عظیم کی شکل میں ہم کو دیا گیا. بڑی عجیب سورت ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ مفسرین حضرات نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ قرآن مجید کے 30 پاروں میں پھیلی ہوئی آیتوں اور سورتوں میں جتنے مضامین اور تفصیلات آئی ہیں انہی تفصیلات کو اور انہی مبسوطات کو جب اجمالی رنگ دیا گیا اور اس کو مختصر کیا گیا تو سورت الفاتحہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن مجید کی کم و بیش 6666 آیتیں اور 30 پارے اور 114 سورتوں پر مشتمل توحید، رسالت اور آخرت کے جو عجیب و غریب اور عظیم مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے بند فرمائے ہیں اس سورے کے اندر، یعنی سورہ فاتحہ میں. اجمالی طور پر
اختصاری طور پر اور مجمل انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عقیدوں کا بھی بیان فرمایا، اس کے اندر رسالت کا بھی بیان فرمایا، اس کے اندر آخرت کا بھی بیان فرمایا، اس کے اندر عبادات کا بھی بیان فرمایا، اور اس کے اندر اخلاقیات اور معاملات کا بھی بیان فرمایا، اور ہر آیت اپنے اندر بہت ہی عظیم معنی اور مقتضیات رکھتی ہے. لیکن چونکہ میں نے پوری سورہ فاتحہ پڑھ دی ہے، اس لیے بہت چھوٹے چھوٹے انداز میں اور بہت ہی سادہ پیرائے میں اس بات کی ہم کوشش کریں گے کہ مجموعی حیثیت سے سورہ فاتحہ کا اجمالی علم آپ حضرات کے ذہنوں میں رہے، اپنے اپنی حیثیت اور شکت اور استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے. میرے دوستو رویو، سب سے پہلے ایک واضح نشین رکھ لیجئے، یہ دنیا کا بھی دستور ہے اور اصولی اور اخلاقی بات یہ ہے، اور ہم نے کہا ہر کس و ناقص اس بات کی جانتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی انسان کسی انسان پر احسان کرے، کوئی محسن کسی محسن الیہ جس کی طرف احسان کیا جا رہا ہے، جب احسان کرتا ہے تو احسان کے بدلے میں جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کے اندر کچھ جذبات اٹھتے ہیں، اور جس کے لازمی نتیجے کے طور پر دو قسم کے جذبے اس کے اندر کار فرما ہوتے ہیں. ایک جذبہ تو یہ کہ وہ شکریہ ادا کرنے پر مجبور نظر آتا ہے اور اپنے آپ کو ایک غیر محسوس طریقے پر، یا یوں کہیے کہ محسوس طریقے پر، وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے محسن کا احسان مانتا ہوا اس کے احسان کا شکریہ ادا کرتا ہے. آپ دنیا کے دستوروں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، اگر کسی کو چائے کھلا دیں، اگر کسی کو کوئی پان کا بیڑا کھلا دیں، یا اگر آپ کسی ساتھی کو لونگ بھی پیش کر دیں، یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی چھوٹی چیز بطور تحفے کے، ہدیے کے، ہدیے کے اگر آپ پیش کر دیں، تو فوراً اس کی زبان جو ہے شکریہ کے ساتھ رطب اللسان ہو جاتی ہے. فطری طور پر، اصولی طور پر، اخلاقی طور پر، علمی طور پر احسان کا شکریہ ادا کرنے پر مائل ہو جاتا ہے. دوسرا جذبہ جس کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے، اس کے اندر دوسرا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ علم میرا میرے ساتھ خیرخواہی رکھتا ہے، لہذا میں اس کے کہے کو پورا کروں گا، اور اگر اس کی طرف سے کوئی حکم آ گیا یا کوئی تقاضا سامنے آیا، یا اس کے لیے میں اپنی جان اور مال کی کسی بھی موقع پر قربانی دے سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے اوپر احسان کی. یعنی فرما برداری کا ایک اور ایک جذبہ میں سے اٹھتا ہے، فرما برداری کا جذبہ، ایک اظہار شکریہ کا جذبہ اور دوسرے فرما برداری کا جذبہ. اگر اتنی معمولی اور سادہ کی بات ذہن میں آ رہی ہے تو میرے دوستو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اس کائنات کے عالم میں سب سے زیادہ جو ذات محسن ہے، جس کو محسن اکبر کہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے احسان کیا اور اتنا بڑا احسان کیا کہ دنیا کا کوئی کمپیوٹر اور دنیا کا کوئی سائنسدان اور دنیا کا کوئی فلسفی اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر ترین حسابات کا وہ اس بات کو حساب نہیں لگا سکتا کہ اللہ نے جو احسان کیا ہے اس کی قیمت لگوا دے. وہ پیدا نہیں ہوا آج تک اور نہ آئندہ پیدا ہو، اللہ کے احسانات کی قیمت کا چکا دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اندازہ نہیں دے سکتے کہ کون سی چیز کیا قیمت کی ہے. جس زمین کو آپ رنگ دیتے ہیں، جس زمین پر آپ دن بناتے ہیں، جس زمین پر ہم کھیلتے کودتے ہیں، اور جس زمین کو ہم بے حیثیت سمجھ کر اس کے اوپر پیشاب کر دیتے ہیں، اور جس کو انتہائی ناکار اور بے حیثیت سمجھا جاتا ہے، دنیا کا ہر اچھا برا انسان اس کو رونتا ہوا جاتا ہے، لیکن اس کی قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر سے معدنیات وجود پذیر ہوتی ہیں، اور جب اس میں سے سونا نکلتا ہے، جب اس میں سے چاندی نکلتی ہے، جب اس میں سے دھاتیں نکلتی ہیں، جب اس میں سے جو ہے مختلف قسم کے دھاتیں جب نکلنا شروع ہوتی ہیں، تو اس کے بعد پیتل اور تانبا اور جب اور اس قسم کی جب چیزیں نکلتی ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اللہ نے کتنی قیمتی چیزیں دولتیں رکھی ہیں. اور یہ سب علیحدہ چیزوں کو تو علیحدہ رکھ دیے، صرف نقشے زمین کا حساب کتاب کر لیجیے کہ اب تو گزوں کے حساب پر نہیں، اب تو فٹوں کے حساب پر بکنے لگی ہے، اور روپیے اور پیسوں کی بات نہیں ہے، تو سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں روپئے کا مسئلہ ہے. اگر کسی کو کچھ زمین خریدنی ہو، کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کی ہی دی ہوئی زمین کی کیا قیمت لگ جائے گا؟ کوئی آپ جس زمین کو ہم اور آپ رینٹ دیتے ہیں اور جو حیثیت سمجھ کر پیغام کرتے ہیں اس کی قیمت کا یہ اندازہ ہو رہا ہو, اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آسمان کتنا قیمتی ہوگا جس کو آج تک کسی انسان نے چھو نہیں سکا, اور اس صورت کی کیا قیمت لگائی جا سکتی ہے جس کو کسی کی آنکھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی, آنکھ میں آنکھ ملا لے تو اس کی آنکھیں خراب ہو جانے کے خدشات لاحق ہوتے ہیں, اور نقصان پہنچ جاتا ہے آخر ان صورت کی اور ان چاندوں کی اور ان ستاروں کی اور ان آسمانوں کی ہم کیا قیمت لگا سکتے ہیں. جس زمین اور آسمان کے درمیان میں ہم رہتے ہیں, ہزاروں میں لاکھوں میں کروڑوں چیزیں اللہ رب العزت نے عنایت فرمائی ہے, اندازہ لگائیے کہ کس کس چیز کی کیا قیمت لگائی جائے. کبھی ہم نے اس بات کا تنہائی میں بیٹھ کر احساس کیا یا محسوس کیا کہ جو آنکھیں اللہ نے مجھے دی ہیں اس کی میں کیا قیمت ادا کر سکتا ہوں, کیا قیمت, کیا امریکہ کے کسی کارخانے سے ملی تھی یا رشیا کے کسی صنعت خانے سے ملی تھی یا ہندوستان اور پاکستان کے کسی صنعت کار سے ہم نے اور آپ نے حاصل کی, آخر یہ کہاں سے آ رہی, کیا رشیا سے آپ نے اس زبان کو حاصل کیا یا مشرق اور مغرب اور شمال اور یوروپ کے کسی خطے سے کسی گوشے سے کسی ماہر ترین اور قابل ترین آدمی سے, کیا آپ نے اور ہم نے یہ ہاتھ اور پاؤں یہ بنائے اور پیدا کیے اور حاضر کیے, کہاں سے آ کر ان نعمتوں کو ہم لے آئے. کیا بھی ہم نے اپنے اس محسن کی طرف ہم نے غور کیا, اگر اس محسن اصلی اور محسن حقیقی اور محسن اکبر اور محسن آدم اور حقیقت میں جو محسن ہے اللہ کے نام, اگر ہم اس احسان کرنے والے کا پاس لہائی کریں گے تو دو اختیار ہمارے اندر سے دو قسم کے جذبات پیدا ہونا چاہیے, ایک جذبہ شکر گزاری کا اور دوسرا جذبہ اطاعت اور فرما برداری کا. اور اگر شکریہ نہیں ادا کرنا چاہتے تو اللہ رب العزت نے شکوا کیا ہے قرآن مجید میں اور یہ کہا ہوتا ہے انسانی کا پورا, اس سے بڑھ کر نہ شکرہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے, وہ بھی مبالغے کے پھیلنے کے ساتھ یہ فرمایا مکان لنسانی کا پورا اور فرمایا مکان لنسانی ضرور بن جائے گا, اس سے اتنا ظالم اور اس سے اتنا ظاہر کوئی نہیں ہے دنیا میں. ایک محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرنا, ایک الائچی پر شکریہ کے جذبات انسان کے اندر سے موجود ہو جاتے ہیں, تو کیا اتنا بڑے احسان کرنے والی ہستی کی طرف انسان شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ نہ پلٹے, یہ انسانیت کی بات نہیں ہوتی. ایک جذبہ تو یہ اور دوسرے اس بات کا جذبہ کہ ہم اس کے حکم کو پورا کریں. جب احسان دیا جاتا ہے کسی کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے تو اس احسان کے بارے میں خود سوال آپ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہوتا ہے, آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹے تو میرا بیٹا ہے, میرے محبت کے جذبات منتے ہیں, لہٰذا میں تجھے 10 روپے کا نوٹ دے دیتا ہوں. دے دیا 10 روپے. اس نے کہا کہ ابا میں بارا جا رہا ہوں. میں نے جان 10 روپے دیا ہوں خرچ کرنے کے لیے, خرچ کر لے دیکھیں گے کس طرح خرچ کرتا ہے. لیکن جب آتا ہے تو پوچھنے کا آپ کو حق ہے یا نہیں کہ 10 روپے کیا دیا. انسانیت کے ناطے سے, اخلاقیات کے راستے سے, ہمدردی کے عنوان سے, باپ ہونے کی نسبت سے, حکومت کے رشتے سے, کم سے کم اتنا تو سوال یہ آپ چھوڑیں گے کہ بیٹے 10 روپے دیا تھا کیا دیا, نہیں پوچھیں گے. جب یہ پوچھنے کا باپ کو حق ہے بیٹے کے حق میں تو کیا خدا کو حق نہیں ہے کہ انسان سے پوچھے کہ میں دیا تھا کیا دیا. اس لیے حدیث میں آیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال قدم عبد حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق وعن علم ماذا عمل به وكما قال عليه الصلوۃ والسلام. یوں فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹی کے قدم میدان حشر سے ہٹ نہیں سکتے جب تک وہ 4 سوال کا جواب نہ دے دے. ایک سوال تو یہ ہے کہ زندگی دیا تو کیا دیا, پوچھا جائے گا. ایک ایک سانس کے بارے میں سوال ہوگا. جو آج ہماری زندگی اور ہماری سانسیں کرکٹ کی نظر ہوتی ہیں اور آج ہماری سانسیں اور سانسوں کی لہریں گولوں کی نظر ہو جاتی ہیں اور آج ہماری ساری توانائیاں ایک معمولی سی لکڑی کے ٹکڑے اور ربڑ کے گولے کے اوپر سرک ہو رہی ہے, میرے دوست خدا کے پاس اس کا حساب ہوگا اور یہ بات پوچھی جائے گی کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی کیا کیا. آپ کا معمولی سا بچہ 10 کا نوٹ اگر جنہیں چولہے کے اندر لگوا دے اور جلا کے راکھ کر دے تو آپ تھپڑ مارتے ہیں, جوتا رسید کرتے ہیں, چھڑی ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور تمبی اور سرزرش کر کے کھانا بند کر دیتے ہیں, 10 کا نوٹ جلوا دیا اس وقت. لیکن اگر آپ کے 10 منٹ ضائع ہو گئے, میرے 10 دن خراب ہو گئے, اگر 10 مہینے کسی کے ضائع ہو گئے اور 10 سالہ زندگی کسی کی تحس نحس ہو گئی ہے تو کیا خدا کو اس بات سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ میں نے تجھے 10 سال اور 20 سال 50 سال 100 برس دیے تو تمہیں کیا دیا؟ کوئی قیمت لگوا سکتے ہیں؟ 10 روپے اگر چلے جائیں تو دوسرے 10 حاصل کیے جا سکتے ہیں, لیکن کیا 10 منٹ کے ضائع ہو جانے کے بعد کیا کوئی دوسرے 10 منٹ بھی دنیا کا کوئی آدمی پیدا کیا ہے یا پیدا کر سکتا ہے؟ کون ہے ایسا جو 5 منٹ کو ہم کو ضائع پیدا کر کے دے دیں اور 10 منٹ کی دنیا اضافہ فرما دے؟ کوئی ہے ایسا؟ اس لیے میرے دوست ہمارے اندر سے دو طرح کے جذبات فطری طور پر, اصولی طور پر, علمی طور پر, اخلاقی طور پر, قرآنی طور پر, دستوری طور پر اٹھنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر جینا, یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے, اور دوسرے اس کی فرما برداری کے اندر جینا اور اسی کی فرما برداری میں مرنا, یہ ہماری عادت ہونا چاہیے.
اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے سب سے پہلے سورہ میں ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے آیت کے ذریعے ارشاد کروایا کہ بس اسی شکریہ کو تو اگر ادا کر رہا ہے تو کن لفظوں میں ادا کرے گا, تیرے کو تو شکریہ ادا کرنا بھی نہیں آتا, اس لیے میں تجھے لفظ دے رہا ہوں تو یوں کہے الحمدللہ رب العالمین, یہ ہے کہنے کا طریقہ. شکریہ ادا کریں اللہ نے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کا کو بھائی تعریف اس کی کیا کیا اس نے, اگر کیا کیا سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ کا زبان سے نکلنا آسان ہو جائے گا. الحمدللہ کوئی ایسے نہیں ہے بس بس سرسری بات ہے جی. اکابر محققین حضرات نے تو یوں فرمایا کہ سبحان اللہ آدھی معرفت خدا بندی ہے اور الحمدللہ کے ذریعے سے عرفان مکمل ہو جاتا ہے, تو تیسری بات باقی نہیں رہے گی, کوئی معمولی چیز نہیں. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ادھر سبحان اللہ کہو اور ادھر جنت کے اندر سایہ دار درخت بنے گا اور اتنا گھنا سایہ اس کے اندر اللہ رب العزت عنایت فرمائیں گے کہ اگر آپ 40 اور 50 اور 100 اور 75 اور 500 برس تک بھی دوڑیں گے تو اس کے سائے ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے, اتنا بڑا سایہ صرف ایک سبحان اللہ پر ملے گا. بخاری شریف کی سب سے آخری روایت ہے, حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ دو کلمے ہیں زبان پر بالکل ہلکے پھلکے اور میزان عدل کے اندر انتہائی بھاری بھرکم اور جو ہے اللہ کو بے حد محبوب اور پسندیدہ, اور وہ دو کلمے ہیں, ایک میں اللہ کی پاکی کا بیان ہے اور دوسرے میں اللہ کی توصیف اور خوبیوں اور محامد اور کمالات کا بیان ہے, ایک میں سبحان اللہ کا بیان ہے دوسرے میں الحمدللہ کا بیان ہے. الحمدللہ الحمدللہ اس شعور کے ساتھ ان احسانات کے شکریہ کی ادائیگی کی شکلوں کے ساتھ جب ہم الحمدللہ کہیں گے تو پھر اس زبان کو اور اس زبان سے نکلنے والے الفاظ اتنا طاقتور بنا دیں گے کہ میزان کے اندر بہت زیادہ بھاری پڑ جائے گا. اس لیے کہ میرا اور آپ کا کلمہ نہیں ہوتا, یہ اللہ کا کلمہ ہے. مخلوق کی بات میں اور خالق کی بات میں بہت زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے مطلب اتنا بھاری کیوں ہو جاتا ہے, اتنا بھاری کیوں ہوتا ہے, اتنا بھاری اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بات میری اور آپ کی نہیں ہے, یہ بات ایک ایسی بات کی ہے جس کو اکبر کہا گیا ہے, اس لیے بہت بڑی بات ہے. اگر میں کسی راستے سے چلنے والے انسان کے جی اگر میں کسی راستے پر تیراہے چوراہے کے اوپر کھڑے رہنے والے پولیس والے کو اگر میں یہ کہوں کہ میں نے تجھے معطل اور برطرف کہہ لیا تو وہ اور زیادہ سینہ تان کے کہے گا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عقل اور دماغ نہیں ہے یا آپ کو کسی دوا خانہ بھیجنے کی ضرورت ہے, آپ ہوتے کون سے جو مجھے معطل کر رہے ہیں. میں ہزار مرتبہ کہوں کہ میں نے تجھے برطرف کر دیا, میری اس بات کا کوئی وزن اور ویلو باقی نہیں رہے گا, لیکن ملت کے عزیزوں اگر اسی پولیس کے محکمے کا بڑا آ کے کہے کہ چلو ہٹو آج سے برطرف, ہزار مرتبہ نہیں صرف ایک ہی مرتبہ کہے, اگر پولیس کے محکمے کا کوئی آفیسر آ کر اور بڑا اور ذمہ دار آ کر اور امین آ کر جی اور بڑا اور آفیسر آ کر اگر یہ کہے کہ میں نے تم کو معطل کر دیا تو میرے 1000 جملے اتنے زیادہ بھاری نہیں پڑتے جتنا اس کا ایک جملہ بھاری پڑ جاتا ہے. یہ ہے وہ راز جو ایک سبحان اللہ کے ذریعے سے آدھا ترازو کو بھر دیتا ہے اور الحمد للہ کے ذریعے سے پورا ترازو فلپ ہو جاتا ہے, اور اللہ کی ترازو کے اندر جو میدان حشر میں قائم کی جائے گی لا الہ الا اللہ کو جگہ نہ رہے گی بلکہ وہ خالص اللہ کی طرف بڑھ کر خدا سے واصل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤه ولا الہ الا اللہ ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص الیه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. الحمد للہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور پالنہار. اب آپ تعریف کیوں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ہزاروں احسانات ہوں, ہو سکتا ہے کہ لاکھوں احسانات ہوں, ہو سکتا ہے کروڑوں احسانات ہوں جی, لیکن اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بتائی کہ اگر تم واقعی میرے شکر گزار اور محمود کمالات پر نظر رکھنے والے ایک با ادب اور با ملاحظہ بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر تمہیں ایک کام کرنا چاہیے, اور وہ کام یہ ہے کہ میری اس تاریخ کے اندر آپ غور و فکر کریں گے تو اس کی فاؤنڈیشن اور بنیادوں میں جو چیزیں ملیں گی وہ میری ربوبیت اور میری پرورش کے نقشے ہوں گے, میری پرورش اور پرورش کے نقشے ہوں گے. ربوبیت اور پرورش اللہ رب العزت کی طرف سے کس انداز کی ہوتی ہے, کیسا جی وہ غریب پروردگار ہے جی. اب آپ سوچتے رہیے کہ اللہ نے کیا چیز پیدا کی, کس طریقے سے پیدا کی, کتنے وقت میں پیدا کی اور کیوں پیدا کی, یہ سارے ربوبیت کے کمالات. کیا دیا, کیوں دیا, کس طرح دیا, کتنا دیا, کس لیے دیا, کب تک دے گا, کبھی ہم نے سوچا اللہ کی صفت ربوبیت اور پرورش کے اوپر؟ بہت سی باتیں ہیں ان تمام سے صرف نظر کرتے ہیں. ایک میں ایسی لوچ دار بات آپ کی خدمت میں کروں گا کہ آپ کو پرورش اللہ کے پرورشی نظام میں سمجھنے میں بڑی حد تک شاید مدد مل جائے. میرے دوست دیکھیے, اگر بل پر مثال دے رہا ہوں کہ اگر جو ہے اس شانتی نگر کی اس مسجد کے سامنے ایک بہت بڑا حوض بنا دیا جائے, تہ دردہ کی شکل میں 10 گز چوڑا 10 گز لمبا بنا دیا جائے اور پانی سے بالکل اس کو لبالب کر دیا جائے, اچھا خاصا بہترین صاف اور شفاف پانی ہو, اس کے بعد پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو اور پوری دنیا کے سائنسدانوں کو اور پوری دنیا کے فلسفیوں کو اور پوری دنیا کی حکمت سے لبریز انسانوں کو, حکیموں کو, دانشوروں کو اور سیاس اور مدبرانہ قسم کے ماہرین کو بلا کر جمع کر لیا جائے اور اس کریم اور مغز کو سامنے لا کر ہوش کے سامنے یہ کہا جائے کہ تم سب کو اس بات کا اعلان ہے کہ تم میں سے ہر آدمی جی اس پانی کے اوپر, ہوش کے اندر کے اس پانی کے اوپر آزائے بدن انسانی میں سے ایک ایک عضو کو اتار دے. آپ ایک ہاتھ کو اتار دینا, آپ ایک انگلی کو اتار دینا, آپ ایک ناخن کو اتار دینا, آپ ایک بال کو اتارنا, آپ تھوڑی سی کھال کو اتار دو, آپ ناک اتارو اور آپ دانت اتارو, آپ یہ کہیے کسی سے بھی کہ آپ یہ کم سے کم ایک بال اتار دیں اس پانی کے اوپر یا ناخن کا ایک پورا اتار دیں اس پانی کے اوپر. ہے کوئی پیدا ہوا آج تک یا پیدا ہوگا قیامت تک جو پانی کے اوپر ناخن کا پور اتار دے, سر پر کا کوئی بال اتار دے, یا کوئی انگلی اتار دے اپنے ہاتھ کی, یا قدم کا کوئی حصہ اتار دے, جسم کا کوئی حصہ اتار دے, کوئی ایسا ڈاکٹر, کوئی ایسا ماہر, کوئی ایسا فلسفی, شانتی نگر میں رہنے والا, حیدرآباد میں جینے والا, امریکہ میں مرنے والا کوئی آدمی ایسا ہے جو پانی کے اوپر اتار دے ایک انگلی کو. لیکن میرے دوستو آپ دیکھیں گے کہ آن کی آن میں وہ آدمی مجبور اور بےکس لاچار جی بالکل معذور نظر آئے گا کہ ادھر اتارنے کی کوشش کی جاتی رہی ہوگی اور ادھر سے نقشہ اور خاکہ مٹتا ہوا نظر آتا رہے گا. یہاں تک کہ آدمی گھنٹوں میں دنوں تک محنت کرتا رہے, برسوں تک محنت کرتا رہے تو پانی کے اوپر ایک ہلکی سی لکیر اتارنے پر بھی قادر نہیں ہے. لیکن میرے دوستو اب اللہ کی ربوبیت اور اس کی پرورش کے قربان جائیے جس نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جعلنا من الماء كل شيء حي, قربان جائیے اس پروردگار عالم کے جس نے یوں فرمایا کہ میں نے دنیا کی ہر بھی روح کو پانی سے پیدا کیا ہے. دنیا کی ہر بھی روح کو پانی سے پیدا کرنے والی ہستی اللہ کی ہے. ہم اور آپ بھی پانی سے پیدا کیے گئے, گھوڑے اور گدھے بھی پانی سے پیدا کیے گئے, مچھلی اور مینڈک بھی پانی سے پیدا کیے گئے, زمین اور آسمان کی بھی روح مخلوقات کا اللہ رب العزت نے جی بالخصوص اس کائنات عرضی کے اندر پھیلی ہوئی بحری اور بڑی دنیا کے اندر رہنے والی کائنات کی مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا کیا. ہے کوئی ایسا انسان جو کہہ دے کہ میں بھی پانی سے پیدا کر دیتا ہوں؟ اگر کسی سائنسدان سے سامنے بٹھا کر یہ کہا جائے کہ یہ پانی کا خطرہ ہے, اس پانی کے خطرے میں ہم کو یہ بتاؤ کہ ہڈی کہاں ہے, اور یہ بتاؤ پانی کے اس خطرے میں بال کہاں ہے, اور یہ بتاؤ پانی کے اس خطرے میں دانت کہاں ہے, اور یہ بتاؤ کہ پانی کے اس خطرے میں بھیجا کہاں ہے, اور یہ بتائیے کہ پانی کے اس خطرے میں دل اور دماغ اور انسان کے اندر کی شریانیں کہاں پر ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ مجبور اور لاچار نظر آئے گا اور یہ کہے گا کہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے, یہ تو اس قدرت کاملہ رکھنے والی ہستی کا کام ہے جس نے اپنا نام رب العالمین رکھا. یہ کام تو خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنا نام رب العالمین رکھا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب العالمین کا لفظ نہ کائنات نہ قرآن کی کسی آیت میں ہے, نہ کسی حدیث کی روایت میں, کہیں پر بھی نہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اونچے اونچے سے اونچا, اچھے سے انجا, اچھا, بہتر سے بہتر تمغہ اور امتیاز دیا گیا وہ ہے رحمت للعالمین کا. یوں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا بجا اور تسلیم جی, اور بالکل سر تسلیم کم ہے جو مزاج یار میں آئے. اللہ رب العزت کی جہاں جہاں ربوبیت ہے وہاں وہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کی کرشمہ سازیاں موجود ہیں, لیکن رب العالمین کے لفظ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی استعمال نہیں کیا گیا. اتنا شان سے رکھا. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہنے کے بعد ایک انسان کفر کی حدود سے ہٹ کر اسلام کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے, اتنا طاقتور ایماندار بن جاتا ہے صرف الحمدللہ کہنے پر. معمولی جملہ نہیں مانا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے لفظ کے کہنے پر ایک انسان کفر کی تاریخ دنیا سے نکل کر ایمان کے اجالے میں کس طریقے سے آتا ہے. ایک جملے پر غور فرما لیں شاید مدد مل جائے کہ کفر میں ہوتا کیا ہے. خدا کی ذات کا, خدا کی صفات کا, خدا کی قدرتوں کا, خدا کے غیبی خزانوں کا انکار ہوتا ہے, اور ایمان کے اندر خدا کی ذات کا, اس کی صفات کا, اس کی قدرتوں کا اور اس کے غیبی خزانوں کا اقرار ہوتا ہے. یعنی ایک جگہ پر اقرار ہے, ایک جگہ پر انکار ہے. کفار کے ہاں انکار ہوتا ہے اور ایمانداروں کے ہاں اقرار ہوتا ہے, اس لیے اس اقرار کا جو اظہار ہے اس کا نام ہے الحمدللہ. اس لیے ایک الحمدللہ کے کہنے کے بعد ایک انسان ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. پھر فرمایا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کوئی انسان رب العالمین کہتا ہے تو شرک کی خطرناک قسم کی وادی سے نکل کر توحید کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جاتا ہے. یہ سورہ فاتحہ ہے, ہم لوگ تو دوسرے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, سورہ فاتحہ الگ ہے اور ہم لوگ دوسرے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, یوں فرمایا تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. کیوں بھائی, ایسی کیا بات ہے کہ شرک سے نکل جاتا ہے اور توحید کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیا بات, دراصل یہ ہے کہ اللہ کی صفت ربوبیت کے مان لینے کے بعد پھر مزید کسی کی ربوبیت کے ماننے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. پالنے والے صرف اللہ ہیں. مال نہیں پالتا, دکان نہیں پالتی, مکان نہیں پالتا, بینک بیلنس نہیں پالتا, پیسے روپے نہیں پالتے, سونا اور چاندی نہیں پالتے, پالنے والے اللہ ہیں. ابا اور دادا نہیں پالتے, چچا اور تایا نہیں پالتے, اللہ رب العزت پالنے والے ہیں. اس راز کو منکشف فرمایا اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو عالم فانی کے اندر لایا گیا. اس حال میں لایا گیا کہ آپ کے ابا کا سایہ سروں سے اڑ گیا تھا. پوری تاریخ و سیرت اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا جان کو ہٹایا گیا. کیوں ہٹایا گیا؟ تاکہ دنیا کو دھوکہ نہ لگ جائے کہ دنیا دیکھتے ہی یہ کہے کہ یہ بچے کو اس کے ابا پال دیں. کہاں پال دیں؟ جہاں پالنے کی نسبت لگنے والی تھی اور دنیا اس نقشے کو بٹھانے والی تھی, اللہ رب العزت نے اس راستے کو ہٹایا. اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے محبوب ہیں اور آپ میرے حبیب ہیں اور آپ میرے چہیتے ہیں اور آپ میرے برگزیدہ اور مصطفیٰ اور مجتبہ ہیں, اسی لیے میں دنیا کے کسی شخصیت کی کسی ہستی کو اور کسی واسطے اور راستے کو سامنے لائے بغیر اپنی ذات مبارک سے رات پلوا کے دکھاؤں گا. یہ میری اپنی قدرت سے کامیاب ہوگی. اسی لیے اگر آپ کے ابا کا بھی سایہ ہوگا تو آپ کے سامنے سے ہٹا دوں گا. لیکن دنیا نے دھوکہ کھایا اور یہ سمجھی کہ ابا گزر گئے تو کیا ہوا, بچی کو تو اس کی امی پالتے ہیں. لیکن سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ کچھ عرصے کے گزر جانے کے بعد, کچھ عرصے کی جی کچھ ہی دن گزرے نہیں گزرے, کچھ مہینے کچھ برس گزرے نہیں گزرے, امی کا سایہ بھی سر سے ہٹایا گیا. بتائیے کہ اس معصوم کا, اس ننھے مننے کا, اس اکلوتے کا اور اس لاچار و بے بس اور بے کس کا کون سہارا بن سکتا تھا جبکہ ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھا لیا گیا. تاکہ دنیا کو یہ بات بتائی جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کوئی 40 سالہ نبوت کے اظہار کے بعد ہی نہیں بلکہ جب سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے جب ہی چاہتی میں پیغام رسانی اور جو پیغام کو پہنچانے کا اور احکامات الہیہ کے دنیا تک پہنچانے کا اور دنیا کے انسانوں کو راہ راست سے دکھانے کا کام جاری تھا. اپنے بالقوہ حیثیتوں کے ساتھ اور قوتوں کے صلاحیتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کو بھی ہٹایا. لیکن جب امی ابا دونوں ہٹ گئے, اس ننھے منے بچے کے ساتھ اور اس ادھر کے لڑکے کے ساتھ پرورش کا نظام دنیا تو وابستہ کر دیا, اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی جب امی نہ رہے تو کیا ہوا, ابا نہ ہوئے تو کیا ہوا, دادا نے نسبت فرما لی. میں سیرت نگاری کا یا سیرت کی ان حقیقتوں میں انکار نہیں کر رہا ہوں یا میں اس سے فرار اختیار نہیں کرنا چاہتا ہوں, اس کا بھرپور اقرار کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کرانا منشا ہے کہ پروردگار عالم نے ان پردوں کو ہٹا کر یہ بتایا کہ پالنے والے جی ام محمد نہیں, پالنے والے ابو محمد نہیں, پالنے والے رب محمد ہیں. یہ بتانا چاہتا اور جد محمد کو بھی ہٹایا گیا, پھر ام محمد کو بھی ہٹایا گیا, چاہے دادا آئے ان کو بھی کچھ دنوں کے بعد ہٹا دیا گیا, پھر چچا آئے ان کو بھی کچھ دنوں کے بعد ہٹا دیا گیا, پھر اللہ رب العزت نے کہا وطنہ اس طرح تنہا شخصیت اور ہستی کے تعلق سے پرورش کا وہ نظام کھڑا کیا کہ پوری عرب کا سرمایہ لا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ڈال دیا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی خاتون جی مالدار خاتون کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں جھونک دیا گیا تاکہ یہ بات بتائی جائے کہ اس بے کس لاچار اور مجبور کے ساتھ اللہ رب العزت کی ربوبیت کی کرشمہ سازی ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے پورے عرب کا سرمایہ اجمالی حیثیت سے لا کر انڈیل دیا ہے تاکہ دنیا کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اور جہاں سب کچھ تھا کہاں, میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے بھائی بھی موجود تھے, ارے جی اور بیٹے بھی موجود تھے اور بیوی بھی موجود تھی اور جی رشتے دار بھی موجود تھے, بڑے چھوٹے بھی موجود تھے, حکمران طبقہ بھی موجود تھا, سب کچھ موجود تھا. لیکن سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اللہ نے یہ بات بتائی کہ جہاں سب کچھ ہو سکتا ہے وہاں ہر چیز نفی کے پیرائے پر لا کے کھڑے کر سکتا ہوں. اس لیے اب امام حسین کو دنیا سے ہٹایا گیا اور دنیا کے پردے پر یہ بات واضح کرائی گئی کہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں سب کچھ کروانا وہ بھی میرا کام تھا, اور جہاں سب کچھ ہے وہاں کچھ نہیں کرنا یہ بھی میرا کام ہے. اللہ رب العزت اتنی ربوبیت کی کرشمہ سازی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ربوبیت اور پرورش کرتے کیوں ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیا ضرورت پڑی ان کو, یہ دنیا بنانے والے نے کاہے کو بنائی, کیا اس کے دل میں سمائی, کیوں پھیلیا کر, کیوں پیدا کیا. اگر کسی بچے سے اس کا باپ اگر پوچھے, بچے اگر باپ سے پوچھے کہ ابا آپ مجھے کیوں پیدا کیے ہیں, آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ بتائیے کہ کیا جواب. اگر آپ کا بچہ آپ سے پوچھے کہ ابا آپ مجھے کیوں پیدا کیے, کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ تھوڑی دیر توقع فرمائیں گے, پھر یہ کہیں گے کہ اے بچے ایسی باتیں نہیں پوچھا کرتے, یہ رات کی بات ہے, میری محبت کا اظہار ہے, میرے رحم کا, میرے پیار کا, میری محبتوں کا, میری الفتوں کا, میرے اندرونی جذبات کا اظہار ہے, میری صفات کا اقرار ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ جب آپ اپنے بچوں کو جواب دے سکتے ہیں تو اللہ میں اسی واسطے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے صفات اور اس کے اوصاف اور کمالات کو تم بھی قبول کرو, یعنی تمہارے اندر بھی رحم کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے یوں دے دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہے. دیا ہے تو کیوں دیا, کس وجہ سے دیا وہ تو بات معلوم ہوئی, لیکن کیوں دیا؟
تاکہ ان چیزوں کا صحیح استعمال کریں, ان چیزوں کا صحیح استعمال کیا جائے. کوئی قیمتی چیز اگر آپ کی خدمت میں کوئی آفیسر آپ کے ہاتھوں میں تھما دے تو آپ فوراً دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ صاحب کیا کروں یہ لے کر, صاحب کیا کروں یہ لے کر. جیسے آپ کو یہ فطری سوال ہے, اللہ رب العزت سے کبھی ہم نے دریافت کیا کہ اے اللہ اتنی قیمتی سرمایہ آپ نے میری تحویل میں دے دیا ہے تب آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں الرحیم ہوں. یہ جواب ہے, وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. الرحیم ہے اللہ, یعنی چیزوں کا صحیح استعمال کروانے کی اللہ رب العزت رہبری کرنے والی ذات. اب اس رہبری کے لیے چونکہ وہ جسم و جسمانی تقاضوں سے پاک ہے, اس لیے اللہ رب العالم اللہ رب العالمین نے اپنے کرم اور مہربانی سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور یہ کہا کہ اب یہ بتائیں گے کہ میں کسی چیز کا استعمال کیسے کروں گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رؤوف الرحیم ہے, اللہ نے بھی اپنا نام رؤوف الرحیم رکھا. اور ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا, عزیز علیہم انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو رؤوف الرحیم بنایا ہے. صد شکر کے ہفتے میاں دو رحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ لیے بغیر ایک مسلمان حرکت نہیں کرنا, زندگی جینا تو بہت دور کی بات ہے. سرکار سے نسبت قائم کیے بغیر نہ کھانا کھایا جا سکتا, نہ پانی پیا جا سکتا, نہ سویا جا سکتا, نہ اٹھا جا سکتا, نہ چلا جا سکتا, نہ پھرا جا سکتا, نہ کسی چیز کو ہاتھ میں لیا جا سکتا, نہ کسی چیز کو چھوڑا جا سکتا, جب تک کہ نسبت واضح اور منکشف اور حقیقت حال سامنے نہ آ جائے اور نسبت ہم قائم نہ کر لیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے. اتنا زیادہ سرکار سے وابستگی ضروری ہے. جی یہ 1500 سال پہلے پیدا ہوئے تھے, لہذا اب چھوڑ دیا گیا ہے, اب کا زمانہ اور ہے, جب کا زمانہ اور ہے. میرے دوست باتیں ایسی نہیں ہیں. ایک مسلمان کا جینا, اس کا ہر نقش قدم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوگا, اور اس کا ہر عمل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیریکٹر اور کردار اور اخلاق اور اعمال اور افعال اور اشغال کے ساتھ لگا بندھا ہوگا. حضور کو چھوڑ کر ہم نہیں جی سکتے. قرآن سے بھی اسی طرح وابستگی ہونی چاہیے, اور حدیثوں سے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات سے بھی اسی طرح واقفیت ہونی چاہیے, تاکہ ہم زندگی کو صحیح رخ پر ڈال سکیں. علامہ اقبال کہتے ہیں, گر تمہیں کاہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن. ایک مسلمان اور قرآن کے بغیر جیے یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہمعود, اگر بہون رسیدی تمام بول حبیث, اگر سرکار کی ذات کو چھوڑ کر تو چل رہا ہے تو پھر یہ تیرا جینا کوئی جینا نہیں ہے. جی اور ہماری زندگی بول حب کے طریقے پر پا جائے گی. حضور کو چھوڑ کر جینے کا بھی کوئی رنگ اور ڈھنگ ہے میرے دوست؟ ایسا نہیں. اسی لیے اللہ نے اپنا نام الرحیم رکھا. لیکن اللہ نے اپنے رحم اور کرم کے بارے میں جو کچھ اتنا زیادہ انڈیل دیا اور فیضان نصیب فرمایا, اور ہر ہر قدم پر ہر ہر ڈگ اور ہر ہر لمحہ اللہ رب العزت نے اتنے انعامات فرمائے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو یہ انسان خدا کے اس رحم اور پیار کے اس خصوصی عنصر کو سامنے رکھ کر کہیں بے لگام نہ ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے مالک یوم الدین کی ایک لگام لگائی تاکہ یہ انسان راہ راست پر پڑ جائے. الایمان بین الخوف و رجا کے دائرے کے اندر رہتا صراط مستقیم پر چلتا رہے اور اس بات کا اقرار کرے کہ اے اللہ آپ ہی کی میں عبادت کروں گا اور آپ ہی سے میں مدد مانگوں گا. میرا رشتہ اور میرا تعلق آپ کی ذات سے اولاً ہوگا, اور کائنات اور مخلوقات میں سب سے بڑا رشتہ اور تعلق اور ناطہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگا, اور پھر ہر ایک کو اپنے اپنے مرتبے پر رکھ کر دنیا کے اندر جیوں گا اور اللہ کے اے اللہ آپ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک عجیب و غریب اقرار ہے. میرے دوستو وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے, اللہ رب العزت نے الرحمن الرحیم کے ذریعے سے رجا اور امید دلائی, اور مالک یوم الدین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خوف دلایا اور صراط مستقیم پر ڈال دیا. صراط مستقیم پر آتے ہی ایک انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ یہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تفصیلات اس میں بہت ہیں, لیکن اتنی بات یاد رکھیے, جس ذات نے سر پیدا کیا ہے اس ذات کے سامنے سر ٹکا دینا, اور جس ذات نے ہاتھ پیدا فرمائے ہیں اس ذات کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا, یہ انسانیت کا شیوا ہے اور یہ انسانیت کا اقرار ہونا چاہیے. اگر ہم اس کے سامنے سر ٹکا دیں تو اس کی عبادت سے موسوم کیا جا سکتا ہے, اور اگر ہم ہاتھ پھیلا کے اگر اللہ سے مانگ لیں تو اس کی استعانت سے تعبیر کر سکتے ہیں. اس لیے کسی اور کے سامنے سر جھکانے کا, سر ٹکانے کا, کسی اور کے لیے سجدہ ریزی کا, کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے بس اللہ کی ذات سے مانگا جائے. اب مانگنا مختلف قسم کا ہوتا ہے. حدیثوں میں تو یوں آیا کہ نمک کی ضرورت ہو تو بھی مانگو اللہ ہی سے, اور سینڈل کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تب بھی اللہ ہی سے مانگو. دنیا سوال یہ کرتی ہے کہ ملتا پھر دکان جا کر نمک لائیں نہ لائیں, یا موچی کے پاس جا کے سینڈل سلوائیں نہ سلوائیں. لیکن میرے دوست سمجھنا یہ ہے, پہلے نسبت صحیح کر کے بعد میں کام وہی کرنا ہے. خدا خدا نہ خاصا کوئی ساتھی بیمار ہو گئے علاج کے لیے محلے کے دواخانہ لے گئے پھر بھی علاج نہیں ہوا تو عثمانیہ ہاسپٹل لے گئے وہاں پر بھی علاج نہیں ہوا اسپیشلسٹ سے رجوع کیے وہاں بھی علاج نہیں ہوا تو ویلور لے کر گئے ویلور اور بنگلور اور مدراس اور پونا اور کلکتہ میں بھی علاج نہیں ہوا تو وہاں امریکہ کو لے کر چلے گئے بائی پاس سرجری کرانے کے لیے اور وہاں پر بھی کامیابی نہیں ہوئی تو کیا کرتا ہے اس کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بس اللہ ہی ہے جو کچھ ہے بھائی یہی جملہ اگر پہلے کر دیتا تو ساری نسبت ٹھیک ہو جاتی تھی جو بات تو آخر میں چل کے کرنے والا ہے مایوس ہو کر وہی بات پہلے کر لے بس یہ ہے یا کرو سین کرا اب میرے دوست نعمتوں کی حالت پر شکر کرو مصیبتوں کی حالت پر صبر کرو معاملات کی حالت پر توکل کرو گناہوں کی حالت پر توبہ کرو اور جو ہے اور معاملات کے اندر اللہ رب العزت ہی کے اوپر بھروسہ رکھو اور گناہوں پہ توبہ کرو بس اگر اس طریقے سے ہم اللہ سے مدد مانگنے والے بن جائیں گے دعا توبہ توکل صبر و شکر یہی ہیں استعانت کے طریقے یہ استعانت کے طریقے ہیں قرآن مجید کے دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ نے یوں فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ صبر و صلات کے ذریعے سے مدد حاصل کیا کرو یہ اللہ سے مدد مانگنے کے طریقے ہیں اب مانگیں گے تم ہر چھوٹی بڑی چیز کو مانگو لیکن وہ کون سی چیز ہے جس کو مانگ لینا چاہیے سب سے پہلے درجے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اس معیار اور مقام کو نہیں سمجھتا میں تجھے دعا کا طریقہ بتاؤں گا مانگنے کی جو چیز ہے وہ ہے اہدنا اے اللہ آپ ہم کو ہدایت سے سرفراز فرما دیجیے اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی اور چیز قیمتی نہیں ہے جب یہ اہدنا کا لفظ آ گیا تو ہر چھوٹا بڑا یہ سوال کرتا ہے کہ مولانا صاحب یہ ہدایت کیا چیز ہوتی ہے ہم کو تو معلوم نہیں ہے تفصیلات کا موقع انشاءاللہ پھر کبھی لیکن میرے دوست اجمالی طور پر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے اللہ نے اس بات کا جواب عنایت فرمایا اہدنا کا جواب ہے صراط مستقیم وہی رہتا جواب سمجھ میں نہیں آتا پریشان ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے کرم کے قربان کے وہ بھی فرمائے ہیں صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے کون ہے وہ انعام یافتہ وہ انبیاء ہیں وہ صدیقین ہیں وہ شہداء ہیں وہ صالحین ہیں پھر کوئی پانچویں جماعت نہیں ہے ہی نہیں کوئی پانچویں جماعت اگر کوئی ہے اور صحیح ہے تو اگر کوئی ہے اور صحیح ہے تو یا تو اس کا تعلق صالحین سے ہوگا یا اس کا تعلق شہیدوں سے ہوگا یا اس کا تعلق صدیقین سے ہوگا بس اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں اتنی بات ذہن نشین رکھ لیجیے وہ چاہے بدد ہو وہ چاہے مقیر ہو وہ چاہے بدل ہو وہ چاہے غوث ہو وہ چاہے کتب ہو وہ چاہے دنیا کا بڑھ سے بڑا انسان کیوں نہ ہو وہ یا تو اس کا تعلق صالحین سے ہوگا یا اس کا تعلق شہداء امت سے ہوگا یا اس کا تعلق صدیقین امت سے ہوگا اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوگا انہی تین خانوں میں بند ہو کے رہ جائے گا چوتھا درجہ پھر کسی انسان کو ملنے والا نہیں ہے اس لیے کہ نبوت کا مقام مقام وحی ہے وہاں اللہ کی خصوصی عنایت ہوتی ہے وہ حرکت و ناقص کو دیا نہیں جاتا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ لیکن جب بھی راستہ چلتے ہیں اور راستہ چلانے والوں کے پیچھے پیچھے نقش قدم پر چلتے ہیں تو ہر راستے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کانٹے کچھ نہ کچھ نشے و فراز کچھ نہ کچھ گڈھے گڑے اور کچھ نہ کچھ جو ہے مختلف قسم کی الجھنے اور کانٹیاں وابستہ ہوتی ہیں اسی لیے اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ اس ہدایت کے راستے پر روڑا اٹکانے والے یہ یہودی اور اس ہدایت کے راستے پر روڑا اٹکانے والے یہ نصرانی اور یہ مغرب زدہ انسان اے اللہ اس راستے کے اندر کانٹے بھرے پڑے ہیں اے اللہ ان راستوں سے بچا لیجیے یہودیوں کے راستوں سے انسانوں کے راستوں سے مغرب زدہ انسانوں کے راستے سے اور جو ہے بے فیض اور محروم القسمت انسانوں کے اور گمراہوں کے راستے سے اور ایسے ہی علم رکھ کر گمراہ ہونے والے مغضوب اور علم نہ رکھ کر گمراہ ہونے والے ظال اے اللہ ان ساری انسانوں سے اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما لیجئے میرے دوست بس اللہ رب العزت کے واسطے پڑھتے رہیے سمجھتے رہیے سمجھتے رہیے جتنا زیادہ سمجھیں گے اللہ پاک اپنے کرم سے عنایت فرماتے رہیں گے یہ قرآن مجید کی ابتدائی آیات ہی اللہ توفیق ہے
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوان قال الله تبارك وتعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال الله تبارك وتعالى
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يضلون أنفسهم ويضلون غيرهم اللهم جنبنا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين أما بعد فيا أيها الإخوان قال الله تبارك وتعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ورض اللهم عن سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار وعن سيدنا عمر الفاروق قامع أساس الكفار وعن سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار وعن سيدنا علي المرتضى صد الله الجبار ورض اللهم عن ساداتنا الحسنين ورض اللهم عن أمهما البتول الزهراء سيدتنا فاطمة ورض اللهم عن أمه نبيك المعصومين إلا الله والنار أبي أمارة الحمدة وأبي الفاضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعن البقية الأشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذ من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر